کربلا 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 کربلا
عزیز سامعین، ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے خصوصی پروگرام حسین سفینۂ نجات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے پروگرام میں آپ واقعہ کربلا کے تناظر میں ممتاز عالم دین مولانا محمد کمیل نورانی صاحب کی بصیرت افروز تقریر سماعت فرمائیں گے۔ دنیا میں نہ جانے کتنی درسگاہیں اور مکاتب فکر پائے جاتے ہیں، لیکن کربلا کائنات کی ایک ایسی واحد درسگاہ ہے جو تاریخ انسانیت میں سب سے منفرد ہے۔ ایسی درسگاہ جہاں دروس پڑھنے والوں کے لیے سن و سال کی قید نہیں، زمان و مکان کی قید نہیں، رنگ و نسل کی قید نہیں، ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا انسان درسگاہ کربلا میں آ کر درس حاصل کر سکتا ہے۔ ہر قبیلے اور قوم کا انسان یہاں سے استفادہ کر سکتا ہے۔ یہاں انسانیت کو ارتقا ملتی ہے، یہاں انسانی قدروں کو پہچانا جاتا ہے، یہاں حق و باطل میں تمیز کرنے کا سلیقہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی درسگاہ ہے جہاں 6 ماہ کا ننھا مجاہد مسند درس پر بیٹھ کر درس شجاعت دیتا ہے تو 85 سال کا بوڑھا بھی اپنی کمر ہمت باندھ کر حوصلے کا پیغام دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ آخر یہ کربلا ہے کیا؟ آئیے پروگرام سفینۂ نجات میں سنتے ہیں پاکستان کے معروف عالم دین مولانا محمد کمیل نورانی کی زبانی۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آله آل اللہ لا سیما بقیۃ اللہ واللعن الدائم على اعدائهم اعداء اللہ من الآن الى یوم لقاء اللہ، اما بعد فقد قال رسول اللہ ان الحسین مصباء الہدى والسفینۃ النجاۃ۔ ہماری گفتگو کا تسلسل جاری تھا نظام ہدایت میں، اور آج پروردگار متعال کے لطف و کرم سے اس کی 7ویں کڑی ہے۔ نظام ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی فطرت سلیمہ کی طرف توجہ دے، وہ فطرت جو پاک فطرت ہے، وہ فطرت جو توحید پر استوار ہے۔ اس فطرت کی طرف رغبت کر کے انسان اپنے لاشعوری کو شعوری میں تبدیل کر کے اس نظام ہدایت سے وابستہ ہو سکتا ہے۔ جس قدر انسان کامیاب ہو جائے گا اپنی اس پاک فطرت کی طرف رجوع کرنے پر، جس قدر انسان کامیاب ہو جائے گا اپنی اس توحید پر مبنی فطرت کو اپنی ذات میں اجاگر کرنے پر، اسی حد تک وہ نظام توحید سے کسب فیض حاصل کر سکتا ہے۔ امام علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک مقدمہ لایا گیا۔ اس مقدمے میں 2 آدمی تھے، جو اصل میں ایک غلام تھا اور دوسرا آقا تھا، اور جب یہ دونوں سفر پر گئے تو آقا نے متعدد مواقع پر غلام سے سختی کی، جس وجہ سے غلام ناراض ہو گیا اور باوجود یہ کہ وہ غلام تھا اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں آزاد ہوں، میں کسی کا بندہ نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تم تو میرے غلام ہو، تو اس نے کہا میں تمہارا غلام نہیں ہوں بلکہ تم میرے غلام ہو۔ یہ دو شخص جو ہر دوسرا ایک دوسرے کو غلام کہہ رہا ہے، پہلا والا کہہ رہا ہے تم غلام ہو، وہ کہہ رہا ہے نہیں تم غلام ہو۔ یہ مقدمہ جب لایا گیا امیر المومنین کی طرف تو مولا کائنات نے کہا کہ دیوار میں دو سوراخ بنائے جائیں، ان دونوں کے سر اس کے اندر جا سکیں۔ جب حکم کی تکمیل ہو گئی اور دیوار میں دو سوراخ بنا دیے گئے تو مولا نے ان دونوں سے فرمایا جو ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ تم میرے غلام ہو تم میرے غلام ہو، کہا تم دونوں اپنے اپنے سر اس سوراخ میں ڈال دو۔ جب دونوں نے اپنے سر ڈال دیے تو مولا نے فرمایا قمبر جلدی کرو، غلام کا سر کو قلم کر دو۔ جب یہ بات سننی تھی تو غلام نے فوراً اپنا سر نکال لیا، تو مولا نے کہا یہی غلام ہے۔ اس کے لا شعوری طور پہ موجود تھی یہ بات کہ وہ غلام ہے، لیکن مفادات کی وجہ سے، ذاتی میلانات کی وجہ سے، اپنے اس سختی سے نجات حاصل کرنے کی وجہ سے اس غلام نے اپنے اوپر آقا کا ایک نقاب لگا دیا اور کہا میں غلام نہیں ہوں میں آقا ہوں۔ لیکن یہ جب گئے ہیں امیر المومنین کی خدمت میں تو امیر المومنین نے اس غلام کے اندر سے، اس کے لاشعور سے اس غلامیت کو نکالا اور اس کے اوپر جو ایک آقا کا نقاب تھا اس نقاب کو ہٹا دیا اور اس کو اس کی حقیقت بتائی کہ دیکھو تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تم غلام ہو۔ بعینہ یہی کام امام کا تمام بشریت سے ہے، تمام عالم سے ہے، تا قیامت آنے والی تمام نسلوں سے یہ امام کا پیغام ہے کہ جن کی فطرت پاک ہے، جن کی فطرت توحید پر ہے، وہ جب امام عالی مقام سے انسان متمسک ہوتا ہے، متوسل ہوتا ہے، تو امام کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے لاشعوری طور پر جو یہ فطرت توحید موجود ہے اس کو کسی طریقے سے اجاگر کر دیا جائے۔ اور یہ انسان جو اس مادی دنیا میں آنے کے بعد، اس مادے سے وابستہ ہو جانے کے بعد اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیا ہے، اس نے اپنے آپ کو آقا سمجھنا شروع کر دیا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیا ہے، اپنے آپ کو ایسا سمجھنا شروع کر دیا جیسے یہ آزاد ہے، اس کے اوپر کسی کی ولایت نہیں ہے۔ امام کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے لاشعور سے اس فطرت سلیمہ کو زندہ کیا جائے، اس کو حیات نو بخشی جائے اور اس کو یہ بتایا جائے کہ دیکھو تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تم بندے ہو، اسی وجہ سے بندے بن کر زندگی گزارو، تم آقا نہیں ہو۔ اگرچہ تم ظاہری طور پر یہ بناوٹ کر رہے ہو کہ تم آزاد ہو، تم آقا ہو، تمہارے اوپر کسی کی ولایت نہیں ہے، تم سردار ہو، لیکن حقیقت میں تم بندے ہو اس خدا کے جس کی بندگی کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ اور اسی وجہ سے جب یہ لاشعوری انسان کے شعور میں تبدیل ہو جاتی ہے تو وہ رائے ہدایت پہ آ جاتا ہے، رائے صراط مستقیم پر آ جاتا ہے، وہ اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے جو ابلیس نے اس کے اوپر جس حقیقت کو خراب کر دیا تھا، کیونکہ اس نے پروردگار سے کہہ دیا تھا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں تیرے تمام بندوں کے اوپر اس زمین کی چمک و دمک کو اس کی آنکھوں کے سامنے اجاگر کر دوں گا۔ جب انسان کے سامنے اس زمین کی چمک اور دمک، یہ مال و دولت، یہ جاؤ حشم، یہ تمام منزلیں جب انسان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے تو وہ ایک لمحے کو یہ بھول جاتا ہے کہ وہ بندہ ہے، ایک لمحے کو یہ بھول جاتا ہے کہ وہ بندگی کے لیے خلق کیا گیا ہے، ایک لمحے کو یہ بھول جاتا ہے کہ وہ توحید کی فطرت پر ہے۔ یہ جاؤ حشم، یہ مال و دولت انسان کے اوپر ایک نقاب چڑھا دیتے ہیں۔ امام یہ کام کرتے ہیں کہ انسان سے اس نقاب کو الٹ دیتے ہیں اور اس کو اس کی حقیقت والی منزل دکھا دیتے ہیں۔ اسی لیے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت حمزہ کی قبر مطہر پر ایک حدیث بیان فرمائی ہے، جو ایک طویل حدیث ہے جس کا صرف ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جس میں بی بی نے یہی فرمایا لَئِنِ اتَّبِعْتُمُوهُمْ لَوَجَدْتُمُوهُمْ هَادِينَ وَالْمَحْدِينَ، اگر تم نے علی کی اور اس کے بعد آنے والے تمام آئمہ کی اطاعت کی، ان کی پیروی کی، تو تم پاؤ گے کہ علی اور ان کے بعد آنے والے تمام امام ہادی بھی ہے اور مہدی بھی ہے، وہ خود بھی ہدایت پر ہیں اور وہ ہدایت کریں گے تمہاری، وہ تمہاری ہدایت کریں گے، تمہیں لا شعور سے نکال کر شعور کی منزل میں لے آئیں گے۔ لیکن اگر تم نے کسی اور کی اتباع کی، اگر کسی اور کی پیروی کی، تو نہ وہ تمہیں ہادی نظر آئے گا، نہ وہ تمہیں مہدی نظر آئے گا، نہ وہ خود ہدایت پر ہوگا، نہ وہ تمہاری ہدایت کر سکے گا۔ وَإِنِ اخْتَلَفْتُمُوهُمْ فَإِنَّ اخْتِلَافَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اگر تم نے علی کی اتباع نہیں کی، اگر کسی اور کی اتباع کی، تو پھر یہ جو اختلاف ہے، پھر یہ رائے ہدایت ایسی گم ہوگی کہ تا قیامت تمہارے یہ اختلاف جاری رہے گا، پھر تا قیامت تمہیں صراط مستقیم نہیں مل سکے گی۔ اور اسی وجہ سے جو سب سے پہلے جس جوان کو امام نے بھیجا کربلا کے میدان میں، وہ خود امام کے اپنے سب سے بڑے فرزند تھے، حضرت علی اکبر، کہ کہا جاؤ علی اکبر تم جنگ کا آغاز کرو۔ مقتل نے صرف اتنا لکھا استعذنا فاذنا، جیسے ہی حضرت علی اکبر نے امام سے اذن اجازت چاہی، رخصت چاہی، اسی وقت فوراً امام نے رخصت دے دی۔ تمام شہداء کے لیے امام نے تعامل کیا، ٹھہرے رہے، کہا ابھی مت جاؤ، لیکن جیسے ہی حضرت علی اکبر نے جانے کی اجازت مانگی، فوراً امام نے اجازت دے دی، کیونکہ یہ حضرت امام کی اپنی قربانی تھی، یہ امام مظلوم کی اپنی قربانی تھی۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے، انہوں نے پھر بھی محمد سمجھ کے مارا اسے، حالانکہ وہ جانتے تھے پسر حسین کا ہے۔ یہ جنگ جو حقیقت میں جنگ تھی وہ رسول اللہ سے جنگ تھی، یہ جو حقیقت میں جنگ تھی وہ خود اللہ سے جنگ تھی۔ لیکن جب حضرت علی اکبر نکلے ہیں خیام سے، تو امام مظلوم یہ فریاد کہتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، محلن محلن یا بنیا، اے علی اکبر تھوڑا آہستہ جاؤ، تھوڑا ٹھہر ٹھہر کر جاؤ۔ اور فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، خدایا تو خود اس قوم پر گواہ ہو جانا کہ میں اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، جو سیرت میں، جو جمال میں، جو کمال میں، جو گفتگو میں تیرے رسول سے مشابہ ہے۔ اور جب بھی ہم تیرے رسول کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو اس جوان کی طرف دیکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت علی اکبر جب میدان میں آئے تو حضرت نے یہ شعر پڑھا، یہ رجز پڑھ رہے تھے، انا علی ابن الحسین ابن علی نحن و بیت اللہ اول بالنبی تاللہ لا یحکم فینا ابن الدعی اضرب بالسیف احامی ان ابی ضرب غلام ہاشمی علوی، میں علی ہوں، میں حسین ابن علی کا فرزند ہوں، کعبے کی قسم ہم ہی پیغمبر سے نزدیک تر ہیں، ہم ہی شائستہ تر ہیں، خدا کی قسم پسر زیاد ہم پر حکومت نہیں کر سکتا، میں اپنی شمشیر سے تم پر ضربے لگاؤں گا جیسا کہ ایک جوان ہاشمی اور علوی ضربے لگاتا ہے، میں اپنے باپ کی، اپنے والد کی، حریم کی حمایت کروں گا۔ حضرت علی اکبر نے ایسی جنگ کی کہ مقتل کے جملے ہیں کہ دشمنوں کی صفوں کو تہ و بالا کر دیا۔ تو مرہ ابن منقط عبدی نے کہا کہ سارے عرب کا گناہ میری گردن پر ہو، اگر میری طرف سے یہ جوان گزر جائے اور میں اس کے باپ کو اس کے غم میں داغدار نہ کر دوں۔ وہ گھات لگائے بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا۔ جیسے ہی حضرت علی اکبر جنگ کے لیے مزید آگے بڑھے، اس نے اس نیزے کو حضرت علی اکبر کے جگر پہ دے مارا۔ حضرت نے جب اس نیزے کو نکالنا چاہا تو اس کی انی اندر ہی رہ گئی، اس کے بعد آپ سنبھلے نہیں، جب گھوڑے سے گرے ہیں تو تمام لعینوں نے آپ پر حملہ کر دیا۔ مقتل کے جملے ہیں، فَقَطَّعُوا بِسُيُوفِهِمْ أَرْبًا أَرْبًا، آپ کو تلواروں سے لعینوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یا بتا هذا جدی رسول اللہ کسکان بکا سے ہی، حضرت علی اکبر نے آواز نہیں دی، یہ نہیں کہ میرے والد محترم میری مدد کو آئیں، صرف اتنا کہا کہ بابا مجھ سے آخری سلام قبول کریں، اور یہ میرے جد رسول اللہ ہیں جو مجھے سیراب کر رہے ہیں۔ امام مظلوم جب حضرت علی اکبر کے لاشے پر تشریف لائیں تو صرف اتنا کہا ہے، علی اکبر تیرے بعد اس دنیا پر خاک ہو. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.